لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور جب ان بنو اسرائیل کے پاس اللہ کے یہاں سے کتاب آئی یعنی تورات کی طرح قرآن مجید آئی، یہاں کتابوں میں عند اللہ سے قرآن مجید مراد ہے، جو قرآن ان کے ساتھ جو تورات کتاب ہے اس کو سچا بتلاتا ہے. ان کا حال یہ تھا بنی اسرائیل کا کہ قرآن کی آمد سے پہلے کافروں کے خلاف وہ لوگ نصرت اور مدد طلب کیا کرتے تھے، یعنی جب ان یہودیوں نے تورات کتاب میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی کی بعثت ہونے والی ہے، تو جب کبھی ان کا مشرکین کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہوتا تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے تھے کہ اللہ وہ نبی جو آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے ہیں ان کے طفیل کے اندر تو ہماری نصرت اور مدد فرما، یہ دعا کیا کرتے تھے. اور نبی آخر الزمان کے طفیل میں اللہ کی نصرت اور مدد آتی تھی اور یہودی لوگ دشمن پر غالب بھی آ جایا کرتے تھے. بعض روایت کے اندر ہیں کوئی مشرک اگر یہودی کو شکست دے دے تو یہ یہودی لوگ جواباً یہ کہتے تھے، انتظار کرو، ابھی ہم اگرچہ ہار گئے ہیں لیکن جب آخری نبی تشریف لائیں گے تو ان آخری نبی کے ساتھ مل کر کے ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور اس جنگ کے اندر ہم کامران ہوں گے. اس طرح کی باتیں بنو اسرائیل یہود دشمنوں کو کہا کرتے اور باقاعدہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہم انصرنا علیہم، اے اللہ ان دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما. بن نبی المبعوث، اس نبی کے واسطے سے جس نبی کو بھیجا جائے گا آخری زمانے میں، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بھی، سو جب نبی ان کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے نبی کو پہچانا نہیں ہے، حق کو نہیں پہچانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت کو نہیں پہچانا. معلوم ہوا جاننا صرف ایمان نہیں ہے، جاننے کے بعد ماننا یہ ہے ایمان. آج بہت سارے غیر مسلم حضور کی پورے پوری سیرت مبارکہ کو جانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت ایکیشور واد کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اسی لیے ان کا ایمان معتبر نہیں ہے. کفرو بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. کیسے انکار کر دیا؟ حسد کے مارے انکار کر دیا. حسد کائی کی؟ کہ یہ پچھلے ایک لمبے زمانے سے بنو اسرائیل میں نبی آ رہے تھے، اب بنو اسماعیل کے اندر نبوت کیوں چلی گئی؟ اس بات کی حسد کے اوپر. وخوفاً علی الریاستی، کہ اگر جو ہم آخری نبی پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے لوگوں پر، عوام پر جو ہماری سرداری ہے وہ سرداری ہماری ختم ہو جائے گی. اور پہلے والا لمحہ، دو لمحہ آیا، تو پہلے والے لمحہ کا جواب اس کے اوپر دوسرے والے لمحہ کا جواب دلالت کر رہا ہے. کفرو بھی کے اندر یعنی یہ لمحہ ثانیہ کفرو بھی ہے اور اس سے پہلے والا جو ہے اس پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ دونوں کا حاصل اور نتیجہ ایک ہی ہے۔ اس وجہ سے یعنی جب نبی پہنچے، آخری کتاب پہنچی، تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت، کہ جنہوں نے نبی آخر الزمان کو پہچانا، پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے، ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت صفیہ نے جب ایمان قبول کیا تب یہ بات بتلائی۔ دراصل جب حضور کی بعثت ہوئی مدینہ المنورہ، تو حیی ابن اخطب پورے خیبر کے سرداروں میں ایک مسلم سردار تھے، ان کے بھائی اور دوسرے کچھ لوگ باقاعدہ وفد کی شکل میں خیبر سے مدینہ المنورہ آئے تھے کہ آ کر کے دیکھے کہ آخری نبی کے متعلق جو تورات میں بشارت ہے وہ اس نبی کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ وہ آئے، انہوں نے تورات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو جانچا پرکھا، پھر خیبر گئے اور دونوں بھائی آپس میں تنہائی میں مذاکرہ کر رہے ہیں کہ تورات میں جتنی بھی علامتیں بیان کی گئی ہے وہ سب اس اخیری آئے جو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان میں برابر پوری ہو رہی ہے۔ یہی آخری نبی ہے جن کے بارے میں تورات میں بشارت آئی ہے۔ وہ یہ بھی نختب کہتا بھی ہے، یا اس کا بھائی اس کو کہتا ہے چلو اپنے علانیہ ایمان قبول کر لے۔ کہتے کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیں گے تو یہود جو ہمارے ماتحت ہے اور ان کے سردار ہے وہ ہم کو ہدایہ تحائف رشوت پیش کرتے ہیں، وہ سب سلسلہ ہمارا بند ہو جائے گا، سرداری بھی ختم ہو جائے گی، عوام کے تحائف بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت حضرت صفیہ چھوٹی تھی اور وہ باپ اور چچا کی گفتگو خود اپنے کان سے سن رہی ہے، کیونکہ وہ تو گھر کی تھی، اسی لیے ان کے بارے میں کوئی شک شبہ بھی نہیں تھا اپنی بیٹی کے بارے میں۔ وہ تو جب بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا اور حضور کے نکاح میں آئی تو انہوں نے یہ بات بتلائی کہ اس طرح میرے ابا اور چچا جان نے گفتگو کی تھی، وہ میں نے سن رکھی تھی۔ تو یہود اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہی نبی آخر الزمان ہے۔ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ بِئْسَمَا فعلِ ذم ہے، بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی ذات کو بیچ دیا۔ دیکھو لفظ اشترا جو ہے نا ازداد کے قبیل سے، بیچنے کا معنی بھی آتا ہے، اس میں خریدنے کا معنی بھی آتا ہے، از قبیل ازداد کے۔ یہاں پر باع کے معنی کے اندر لیا گیا اشتراؤ کو، تو اشتراؤ ازداد کے قبیل سے ہیں، بیچنا خریدنا دونوں معنی آتے ہیں، یہاں بیچنے کے معنی کے اندر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان جیسی نعمت کو بیچ دیا، منتقل کر دیا، اور کفر کو انہوں نے اپنا لیا۔ ای حظھا من الثواب، بدلے کا جو حصہ ان کے مقدر کے اندر تھا وہ بدلے کا حصہ انہوں نے ضائع کر دیا۔ کون سا بدلے کا حصہ؟ یعنی اگر یہ ایمان لے آتے تو آخرت میں جنت کی شکل کے اندر ان کو بدلہ ملتا، وہ تھا بدلہ، وہ انہوں نے جو ہے ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اور بھی سما کے اندر ماں نکیرا ہے، شیء ان کے معنی کے اندر ہے، اور بھی اس کے فائل کی وہ تمیز بن رہا ہے، اور مقصوص بن ضم کیا چیز ہے؟ اَن يَكْفُرُ، یعنی بہت بری چیز ہے وہ کہ انہوں نے کفر کو اپنا لیا، یعنی نبی کے انکار کو انہوں نے اپنا لیا. بما انزل اللہ، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتارا یعنی قرآن مجید کا انکار کر ڈالا. بغیاً، اس کا بہترین ترجمہ ہے ضد کے مارے، ضد کے مارے انہوں نے انکار کر دیا تھا. ضد کیا تھی؟ نعوذ باللہ، وہ یوں کہنے لگے کہ اللہ نے ایک نااہل کو یہ منصب حوالے کر دیا، یعنی یہ منصب آخری نبی ہونے کا یہ تو بنو اسرائیل کے کسی کے سر پہ رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اعزاز ایک نااہل بنو اسماعیل کو دے دیا. یہ ان لوگوں کا کہنا تھا، ہویا کہ ان کا یہ اعتراض لوٹتا تھا اللہ کی ذات کے اوپر، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے تھے کہ اللہ نے نااہل کو نعوذ باللہ یہ منصب نبوت، وہ بھی آخری نبوت اور قرآن جیسی آخری کتاب اللہ نے عطا فرما دی. لفظ بغیاً یکفرو کا مفعول لہو واقع ہو رہا ہے، اسی لیے سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بغیاً کا ترجمہ حسد سے کیا ہے، زور کر کے یا ظلم کر کے اگر کسی کی نعمت زائل ہونے کو آپ چاہو تو اس کو بغیاً کہا جائے گا، زور اور طاقت سے یا یہ کہ جو ہے ظلم کے ذریعے سے کسی کے پاس جو نعمت ہے اس کو تم زائل کرنا چاہو، اس نعمت کے زوال کو طلب کرو، تو اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر حسد اور بغیاً سے تعبیر کیا جاتا ہے. اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے، دونوں قرآت ہے، تخفیف کی بھی ہے تشدید بھی ہے. من فضلی، اپنے فضل سے، یعنی وحی کو اللہ تعالیٰ نازل فرماوے. عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہے. مراد ہے کہ رسالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہے عنایت فرماوے، اس بات کے اوپر ان لوگوں نے اعتراض کیا. فباؤ بغضب علی غضب، مستحق ہو گئے وہ لوگ، فباؤ وہ لوگ مستحق ہو گئے. رجعو کا ترجمہ کیا علامہ سلطی نے، یعنی لوٹے، کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ انگلینڈ گئے تھے کیا لے کے لوٹے، اس طریقے سے یہ فباؤ کا معنی نکلے گا کہ مستحق ہو گئے وہ لوگ اللہ کے غضب کے، اللہ کے غصے اور غضب کے یہ لوگ مستحق ہو گئے. بکفرہم، انکار کرنے کی وجہ سے. کائی کا انکار؟ بما انزل، جو قرآن اتارا گیا اس کا انکار کر کے لوگ مستحق ہو گئے. والتنکیر للتعظیم، غضب کے اوپر جو تنوین ہے وہ عظمت کو بتلانے کے لیے آئی ہے، یعنی بہت بڑے غضب کے وہ لوگ مستحق ہو گئے. فباؤ بغضب علی غضب، وہ لوگ غضب کے اوپر غضب کے مستحق ہو گئے. غضب پر غضب کے مستحق کیوں ہوئے؟ دو گناہوں کی وجہ سے. نمبر ایک، کفر کی وجہ سے، ایک غضب. نمبر دو، حسد کی وجہ سے، دوسرا غضب. تو ایک غضب کفر کی وجہ سے، دوسرا غضب حسد کی وجہ سے. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کیا نکالا؟ استحقوہ، وہ لوگ حقدار ہوئے. کیوں؟ بتضییع التورات، تورات کے احکام اور تورات کی ہدایات کو ضائع کرنے کی وجہ سے. والکفر بعیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے. یہ دو سبب کی وجہ سے لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق اور حقدار ہو گئے. اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ غصہ ہے، غضب ہے، نرمی ہے، رحمت ہے، یہ تو سب انفعالات کے قبیل سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات انفعالات سے پاک ہے. تو پھر غضب من اللہ کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، بہت سے مفسرین نے اس کو متشابہات کے قبیل سے قرار دیا ہے کہ بھئی اللہ کا غضب قرآن میں آیا، کیا کیفیت ہوگی ہم نہیں جانتے، وہ تو جو ہے جس پر پڑے یا جو آخرت میں دیکھے گا تب اس کی وضاحت ہمیں معلوم ہوگی، ورنہ جو ہے الفاظہ معلوم کیفیتہ مجہول، بہترین تعبیر یہ. نمبر دو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں غضب بول کر اس کا نتیجہ مراد ہے، یعنی انتقام لینا، کیونکہ آدمی جب کسی پر غصے ہوتا ہے تو انتقام لیتا ہے، لہذا بغضب کا مطلب آیت کریمہ میں لیا جائے گا انتقام کا، کہ ان یہودیوں کی ان شرارتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ان سے انتقام لیں گے. فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو ان کو ذلیل کر کے چھوڑے گا. ذو اہانت، اہانت اور ذلیل کرنے والا عذاب ان کے اوپر آئے گا. دیکھو بھائی، ایمان والوں کو جو عذاب ہوگا نا، تطہیر کے لیے ہوگا، تطہیر گناہوں سے پاکی اور صفائی کے لیے. کافروں کو جو عذاب ہوگا وہ ان کی اہانت اور تذلیل کے لیے ہوگا. یہ مومن اور کافر کے عذاب میں ایک بنیادی فرق ہے. دوسری بات سمجھو، مہین ذات تو حقیقت میں اللہ کی ہے، اہانت کرنے والے تو اللہ ہے، لیکن عذاب یہ سبب بنے گا اہانت کا، اسی لیے سبب کی طرف اضافت کر دی گئی ہے مہین کی. تو حقیقت میں اہانت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہوں گے، لیکن سبب بنے گا عذاب، اسی لیے سبب کی طرف آیت کریمہ کے اندر نسبت کر دی گئی کہ عذاب ان کے لیے ذلتی کا سبب بنے گا. جی،
اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، تو اور حالانکہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف نصرت کی دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ہماری نبی آخر الزماں کے قتل سے کافروں کے خلاف مدد فرما، جب وہ ان کے پاس آئے یعنی حق جس کو وہ جانتے تھے اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ہے، اس کو ماننے سے انکار کیا، حسد دیا ریاست کے زوال کے خوف سے، اور پہلے لمحہ کا جواب پر دوسرے لمحہ کا جواب دلالت کرتا ہے، سو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی اپنے ذوق کا حصہ، اور ماں نکیرہ ہے شیئن کے معنی میں، سر کے بارے سے تمیز ہے اور مخصوص بزم یہ فرو ہے کہ ان کو اللہ حسد ضد کی بنا پر اللہ کے اتارے ہوئے یعنی قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، سرکشی کی وجہ یعنی بغیر میں مقل ہوئے یہ فرو کا یعنی حسد کے بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل یعنی وہی اپنے بندے میں سے رسالت کے لیے جس پر چاہا نازل فرمایا، سو ان کے کی وجہ سے اللہ کے نازل کردہ جو اتارا گیا ان کا انکار کرنے کی وجہ سے غضب بالا ہے غضب لے کر لوٹے، یعنی وہ مستحق ہوئے تورات کو ضائع کرنے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرنے کی وجہ سے، اور کافروں کے لیے ذلتی کا عذاب ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. جب ان اہل کتاب کو دعوت دی جاتی ہے، ایمان لے آؤ نا، اللہ نے جو قرآن اتارا اس پر ایمان لے آؤ نا، وغیرہ قرآن کے علاوہ چیز پر بھی ایمان لے آؤ نا، یعنی حدیث پاک، انی اوتی تو القرآن و مثله معه، قرآن اور حدیث اس پر ایمان لے آؤ، نبی کے فرامین پر ایمان لے آؤ. اگرچہ بہت سے مفسرین نے غیر ہی کی تفسیر میں انجیل لکھا ہے کہ انجیل پر ایمان لے آؤ، تو کیا کہنے لگے، ہم تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی یعنی تورات، اس کے علاوہ کسی کتاب پر ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. قال تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قال تعالی ربط کے لیے لایا گیا ہے، یا یہ بتلانے کے لیے کہ علینا پر یہودیوں کا مقولہ ختم ہوا اور ویکفرون سے فرمانے الہی ہے. یہ بات میں تمیز کرنے کے لیے قال تعالی سیوتی نے بیچ میں بڑھا دیا، ویکفرون بما وراء، واو حال کے معنی کے لیے آیا ہے، اور ہاں یہ ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں تورات کے سوا تمام چیزوں کی، بما سوا، تورات کے علاوہ تمام چیزوں کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں. ورا اصل کے اندر تو مصدر ہے، ظرف کے معنی کے لیے آتا ہے، اور کبھی اس کی فاعل کی طرف نسبت ہوتی ہے، تو مانا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے جو چیز چھپاوے، اور مفعول کی طرف نسبت ہوتی ہے تو جو اس کو چھپاوے اس کو ورا کہا جاتا ہے. یہ دونوں معنی ورا کے نکلتے ہیں. تو بما ورا، ورا کا ایک معنی سوا ہو یعنی اس کے علاوہ، ورا کا دوسرا معنی ہے بعدیت کے، اس کے بعد، یعنی کہ جو تورات کے علاوہ دوسری کتابیں ہیں انجیل وغیرہ، یا تورات کے بعد جو کتاب آئی قرآن مجید، اس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُ، حالانکہ بعد میں آنے والی کتاب بھی اللہ کے یہاں سے حق ہے، تورات کے علاوہ انجیل زبور بھی اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی حق کتاب ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی، قرآن مصدق تورات ہے. جی،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم پر اتارا یعنی تورات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ تورات کے علاوہ یا تورات کے بعد جو اتارا ہے یعنی قرآن ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور حالانکہ وہ حق ہے جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں.
قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، یہ کہا جاتا ہے ان کی بات ان کے سر پر، کہ ایک طرف تم یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، اگر تمہارا واقعی تورات پر ایمان ہے تو نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اس لیے کہ تورات مقدس کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے نبی کو قتل نہ کیا جائے. تو تم ایک طرف تو نبیوں کو قتل کرتے ہو، تو پھر تمہارا تو تورات پر بھی ایمان نہیں ہے، اور تورات پر ایمان ہوتا تو آخری نبی پر ایمان لے آتے، آخری نبی پر بھی تمہارا ایمان نہیں تو پھر تورات پر ایمان کیسا ہوا؟ لہذا تورات پر ایمان کی جو باتیں تم لوگ کر رہے ہو اس میں تم سراسر جھوٹے ہو. فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بہت احتیاط سے ماضی کا ترجمہ کر دیا کہ تقتلونا، یہ ہے مضاری کا صیغا لیکن زمانے ماضی کے حال کو بتلا رہا ہے کہ کیوں تم اللہ کے نبیوں کو پہلے سے قتل کیے تم نے، اگر تم ایمان کے دعوے کے اندر سچے ہوتے. تورات میں عبارت یوں لکھی ہوئی تھی کہ جو نبی تورات کی تصدیق کرنے والے آوے اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی نصرت اور مدد بھی کرنا، لیکن تم لوگوں نے تو تورات کا انکار کیا نبیوں کو قتل کر کے، इसलिए कि तौरात की इबारतें कुरान की इबारतें एक दूसरे से मिली जुली हुई है। वक़द नही तुम फिहान कत्ल, तुमको मना किया गया था तौरात में नबियों को कत्ल करने से। और ये फली मत तकतलूना, ये खिताब है उन यहूदियों को जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हुजूर के ज़माने में मौजूद थे, उन लोगों को खिताब किया जा रहा है। और ये खिताब इसलिए किया जा रहा है कि हुजूर के ज़माने के नबियों यहूदियों ने तो नबियों को कत्ल नहीं किया, लेकिन उनके आबा व अजदाद ने नबियों को कत्ल किया था। और ये हुजूर के ज़माने के यहूद अपने आबा व अजदाद के इस अमल पर राजी और खुश थे, इसलिए उनको खिताब किया जा रहा है। जी
आप उनसे कहिए कि फिर तुमने अभी ऐसा भी को क्यों कत्ल किया, अगर तुम सच्चे मोमिन तौरात पर ईमान रखते हो और तुम्हें तौरात में।
तीन आदमी या तो कल सबक पांच मरतबा लिख के ला रहे या एक हफ्ता खड़े रहे आइंदा इतवार तक, एक यमीन में एक शिमाल में एक अमाम में। जी उनको मालूम है कि हम जम के सो रहे, हमको अच्छी तरह देखा है, तो या तो पांच मरतबा सबक लिख के ला रहे या एक हफ्ता खड़े रहे। जी इख्तियार है आपको। जी
अगर तुम तौरात पर ईमान रखते हो और हालांकि तुम तौरात में तुम्हें नबियों के कत्ल से रोका गया है और खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद यहूदियों को है, इस वजह से कि उनके आबा के इस पर ये लोग राजी हैं।
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, और पक्की बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम खुल्लम खुल्ले मौजज़ात लेकर के तशरीफ लाए, जैसे आसा यदे बेजा समंदर का फट जाना, मन सलवा वगैरह वगैरह। तुम तखस्तुमुल इजल, फिर भी तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। मिम्बादी मूसा अलैहिस्सलाम के तौरात लेने के लिए अल्लाह के वादे पर जाने के बाद, मीकाते ज़मानी मुराद है कि मूसा अलैहिस्सलाम का तौरात पर तशरीफ ले जाना अल्लाह की तरफ से जो बुलावा हुआ था, गोया के बादियत से बादियत करीबा मुराद है कि मूसा गए नहीं चिल्ले पर, तुमने यहाँ बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। वह अंतुम ज़ालिमून, और तुम तो बड़े जालिम कहीं के हो कि तुमने बछड़े को माबूद बना करके जो है शिर्क चालू कर दिया। जी
और तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम खुले मौजूदा लेकर आए, फिर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के मीकात पर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम बड़े जालिम हुए बछड़े को माबूद बनाकर।
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا, वो वक्त भी याद करो जो हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को उठाया था, पीछे तफसील गुजर चुकी ही ना, जिस वक्त के तुमने तौरात के अहकाम पर अमल करने से कबूल करने से रुक गए थे, बाज आ गए थे, मना कर दिया था, तो हमने तूर पहाड़ तुम्हारे ऊपर उठाया ताकि हम तुम्हारे ऊपर गिरावे, और हमने कौली तौर पर मलाइका के जरिए से ये कहलवाया, खुजूमा आतैना कुम बिकुवा, जो तौरात हमने तुमको दी उसको मजबूती के साथ पकड़ो, जिद्दिन व इश्तिहादिन यानी कामिल अमल करो, वस्माऊ और अंदर जो हुक्म दिया गया उसको कान खोल के सुनो, मा तुमरून जो तुमको हुक्म दिया गया ऐसा सुनो कि तुम उसको कबूल ही कर लो, मान लो। कालू समिअना, तो बनी इसराइल ने कहा अल्लाह हमने सुन लिया, कौली का आपकी बात को हमने सुन लिया, वअसैना लेकिन हम मानने वाले नहीं है आपकी बात को। क्या मतलब वअसैना का, क्योंकि सर पे तूर था, खोपरियां फटने का अंदेशा था, इसीलिए जबान से तो कह दिया कि अमल करेंगे, लेकिन दिल की हालत ये दलालत कर रही थी कि आइंदा अमल करने वाले नहीं हैं, یہ وہی اپنی پرانی ڈگڑ کے اوپر رہنے والے ہیں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہاڑ سر پہ آیا تو کہا سمعنا, اور پہاڑ ہٹ گیا تو کہنے لگے عصینا, ہم نے نافرمانی کی. جی,
اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا تورات میں موجود احکام پر عمل کرنے کا, اور ہم نے تم پر طور پہاڑ مسلط کیا جب تاکہ تم پر گرائے, جب تم اس تورات کو قبول کرنے سے باز رہے, اور ہم نے کہا کہ تم ہم جو تمہیں دے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو جو تم کو حکم دیا جائے قبولیت کی قبول کرنے کی نیت سے, تو کہنے لگے ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم نے آپ کی بات نہیں مانی.
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, یہ ایک محاورہ ہے. دیکھو, جب کسی کی محبت یا عداوت تمہارے دل دماغ مزاج طبیعت سوچ فکر میں رچ بس جاوے تو یوں کہتے ہیں کہ اس کی محبت تو تیرا جزء حیات بن گئی ہے, اس کی محبت کا گھونٹ تو نے پی رکھا ہے, اس کی عداوت اور دشمنی تیرے رگ و ریشے میں پیوست ہو گئی. اس طرح بولتے ہیں, وہی محاورہ یہاں استعمال ہوا. دوسری بات سمجھو کہ جب انسان کوئی غذا کھاتا ہے تو ہضم ہوئے خون بنے پورے بدن میں سرایت کرے اس میں ٹائم لگتا ہے, بہت سی غذائیں خون نہیں بناتی, ایسے فضلات کی شکل کے اندر ضائع ہو جاتی ہے, اور بہت سی صالح غذائیں صالح خون بناتی ہیں پورے بدن میں سرایت کرتی. لیکن جو آدمی مشروبات پیتا ہے, مثلا انار کا جوس پیا یا کوکٹیل جوس پیا یا انجیر کا ملک شیک پیا, تو وہ پینے کے بعد پورے بدن کے اندر بہت جلدی سرایت کر کے جوزے بدن بن جاتا ہے اور بدن کے رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. اسی تعبیر کو یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت گویا کے پلا دی گئی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مشروب کے لیے شرب لازم, اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے بچھڑوں کی عبادت لازم. ای خالت حبہ قلوبہم, یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں خلط ہو گئی, جس طریقے سے پی ہوئی چیز بدن میں خلط ہو جاتی ہے. بکفرہم, ان کے کفر کے سبب سے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, اے نبی ان بنو اسرائیل کو کہو کہ تمہارا ایمان تم کو بہت بری بات کا حکم دیتا ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو تو, یعنی ایک طرف تمہارے ایمان کا دعویٰ ہے, دوسرے طرف بچھڑے کی پرستش کرتے ہو, تو یہ تو تمہارا ایمان تم کو بہت بری بات سکھا رہا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے بدن میں ایمان تھا ہی نہیں, لیکن بالفرض تمہارے گمان کے مطابق اگر تمہارے ایمان اندر ایمان ہے تو تمہارا ایمان تو برا حکم دینے والا ہے. جیسے کسی کوئی کہے نہیں ہے مسلمان ہو کے تو یہ کام کرتا ہے, یعنی اگر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو یہ کیا تو غلط کام کر رہا ہے. تو ان یہود بنی اسرائیل میں ایمان تو تھا ہی نہیں, لیکن اگر بالفرض تم اپنے آپ کو مسلمان ایمان والا سمجھ رہے ہو, کما زام تم, جیسا کہ تمہارا زام ہے, تو ایک طرف جو ہے ایمان کا دعویٰ اور دوسری طرف شرک بچھڑا پرستی, یہ تمہارا ایمان تم کو بہت غلط چیز کا حکم دے رہا ہے. المانا, آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ لستم بمؤمنین, تم مومن ہو ہی نہیں, اس لیے کہ ایمان کبھی بچھڑے کی عبادت کا حکم دے ہی نہیں سکتا. اور آیت میں مراد ان کے آبا و اجداد ہے, حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ نہیں. ای فکذالک انتم لستم بمؤمنین بالتورات, اے حضور کے زمانے کے یہودیوں, تم بھی اپنے اپنے آبا و اجداد کی طرح ایمان والے نہیں ہو, تورات پر ایمان لانے والے نہیں ہو. کیوں؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, اور تورات پر ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سکھلاتی نہیں. تورات پر ایمان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے, اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہو, گویا کہ بال جملہ تم لوگوں نے تورات ہی کو جھٹلا دیا. یہ ڈانٹ کے انداز کے اندر حضور کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک جو ہے قیاسی جملے کی بھی ترتیب بن رہی ہے کہ تمہارا عقیدہ تم کو بچھڑے کی عبادت سکھاتا ہے اور جو عقیدہ ایسا ہو وہ کفر ہے. نتیجہ نکلا بنو اسرائیل کے عقائد کفریہ ہے. جی
آپ کے لیے بہت بہت برا ہے تمہارا ایمان جس کا تمہیں حکم دیتا ہے یعنی بچھڑے کی عبادت کا, مگر تم مومن ہو جیسا کہ تمہارا خیال ہے. مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو, اس لیے کہ ایمان تورات پر ایمان لانا یہ بچھڑے کے معبود کا بچھڑے کی عبادت کا حکم نہیں دیتا, اور مراد آیت سے مراد ان کے آبا ہے. اسی طرح تم مومن تورات پر ایمان نہیں رکھتے ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو, حالانکہ تورات پر ایمان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم نہیں دیتا.